بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال علي النقي عليه السلام السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحبط الوحي صلوات الله محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ نے بھی ارادہ کیا کہ جس شان کی یہ قربانی ہے اسی شان سے ذکر کو زندہ رکھا
جائے
یریدون لیطفئوا نور اللہ
بأفواههم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. قرآن مجید میں پروردگار ارشاد ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے نور کو کامل فرمائے. ولو کان کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ برا لگے، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو تا قیامت کے لیے روشن رکھے. اور وہ نور امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے کہ جس کو پروردگار عالم تا قیامت اس شمع کو روشن رکھنا چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اللہ. دیکھیں، پروردگار عالم نے اس مہم کے لیے، اس مقصد کے لیے ذرائع خلق فرمائے ہیں. اللہ نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، واللہ متم نوره، اپنے نور کو کامل کرنے کے لیے اللہ نے ذرائع بنائے، جن ذرائع کے ذریعے سے امام حسین کا ذکر اور امام حسین کی یاد تاریخ ماضی میں بھی قائم تھی، حال میں بھی قائم ہے، مستقبل میں بھی قائم رہے گی. وہ ذرائع جو ہیں وہ بہت اہم ہیں امام حسین کے ذکر اور یاد کے لیے. ایک تو ذریعہ عزاداری ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کل کہ عزاداری مظلوم کربلا ذریعہ ہے امام حسین کے یاد کا اور ان کے ذکر کا.
کیا کیا؟ سبحان اللہ،
سب سے اہم ذریعہ ہے. اور ان اہم ذریعوں میں سے ایک ذریعہ پروردگار عالم نے امام حسین کو یاد رکھنے کے لیے خاک شفا کو قرار دیا ہے.
سبحان اللہ،
خاک شفا، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک کو ایسی اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ چند خاصیتیں ہیں جو اللہ نے امام حسین کو فقط عطا فرمائی ہیں، کسی دوسرے کو نہیں عطا فرمائی، وہ بھی اپنے مقام پر. لیکن خاک شفا کی جو خصوصیت ہے امام حسین کے لیے، وہ بے مثال خصوصیت ہے. اللہ اس کے ذریعے سے امام حسین کا ذکر اور امام حسین کی یاد دنیا میں باقی رکھنا چاہتا ہے. دیکھیں، ہمارا فقہی حکم ہے، فقہی طور پر ہم جانتے ہیں کہ مٹی کھانا حرام ہے. ایک انسان اگر مٹی کھاتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے. بچے کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ حرام اور حلال اس پر لاگو نہیں ہوتا جب تک بالغ نہ ہو. بالغ ہونے کے بعد مٹی کا کھانا حرام ہے، اور مٹی کھانے کی حرمت شاید اس وجہ سے کہ اس مٹی کھانے سے انسان کو نقصان ہوتا ہو. ظاہر ہے کہ مٹی میں جراثیم ہوتے ہیں اور کثافت ہوتی ہے مٹی میں، لہذا پروردگار عالم نے ان جراثیموں کی وجہ سے شاید اس مٹی کو حرام قرار دیا ہے. اور جتنے بھی احکام الہی ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، جائز، یہ احکام خمسہ جو ہیں، پروردگار عالم نے یہ پانچ احکام خمسہ مصلحتوں کے بنیاد پر بنائے. ہر ایک کی اپنی مصلحت ہے، ہر ایک کا اپنا راز ہے. جس راز کی وجہ سے، جس مصلحت کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان احکام خمسہ کو قرار دیا ہے، کلی طور پر جس امر کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے، وہ انسان کی سعادت کے لیے ضروری ہے. جس بھی حکم شرعی کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے، مثال کے طور پر نماز اللہ نے واجب قرار دی، روزے کو اللہ نے واجب قرار دیا، حج کو ایک مرتبہ اللہ نے زندگی میں واجب قرار دیا ہے، زکات کو اللہ نے واجب قرار دی، جتنے بھی واجبات الہیہ ہیں، پروردگار نے ان کو وجوب کی منزل تک اس لیے پہنچایا، واجب اس لیے کیا ہے کہ اس کے پیچھے سعادت ہے چھپی ہوئی انسان کے لیے. اگر انسان نماز پڑھے گا تو سعادت مند ہوگا، روزہ رکھے گا تو سعادت مند ہوگا، یعنی انسان کی سعادت اسی سے وابستہ ہے. اس لیے اللہ نے اس امر کو واجب قرار دے دیا، اس کے بغیر انسان کی سعادت ناممکن ہے. تو اس لیے پروردگار نے چند احکام کو واجب قرار دیا، اور کچھ امور کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے. اس کی بھی مصلحت ہے، اس کے بھی اسرار ہیں. کون سا سر ہے؟ ہر وہ کام، توجہ ہوں گا، ہر وہ کام جو انسان کی سعادت میں رکاوٹ ہے، انسان کی روحانی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، پروردگار نے اس کام کو حرام کرا دیا، چاہے تاکہ انسان اس کام سے بچے اور سعادت کی منزل کی طرف روانہ ہو. کیونکہ مقصد انسان کی خلقت کا اللہ کی عبادت ہے. عرض کیا تھا میں نے آپ کی بارگاہ میں پہلی مجلس میں محرم سے پہلے جو مجلس کی تھی اس میں یہی اللہ نے مقصد بیان کیا کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کر کے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرنا چاہتا ہے. تو جو چیز ان اس مقصد کے لیے اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. لہذا بعض امور حرام ہیں انسان کی سعادت کے لیے نقصان دہ ہیں, تو یہ واجب بھی عرض کر دیا میں نے, حرام کا بھی عرض کر دیا. جس چیز کو پروردگار نے مستحب قرار دیا ہے, مستحب قرار اس لیے دیا کہ یہ سعادت کی منزل تک پہنچنے کے لیے معاون اور مددگار ہے, ضروری نہیں ہے اتنی, لیکن اگر انسان کرتا ہے تو انسان کی صورت بڑھ جاتی ہے, انسان کی رفتار کمال کی طرف بڑھ جاتی ہے, انسان اپنے مقصد تک جلدی میں پہنچتا ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیونکہ وہ معاون ہے, انسان کی ترقی میں صورت آ جاتی ہے, جلدی آ جاتی ہے, لہذا اللہ نے اس کو مستحب قرار دیا. کرو گے تو ثواب, نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی. تو یہ تیسرا حکم. چوتھا حکم پروردگار کی طرف سے کیا ہے؟ مکروہ. کچھ کاموں کو اللہ نے مکروہ قرار دیا ہے, اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی مصلحت یہ ہے کہ ہر وہ کام, توجہ چاہوں گا, ہر وہ کام جو انسان کی سعادت کے لیے رکاوٹ ہے, لیکن اتنا رکاوٹ نہیں ہے کہ انسان بالکل ایک جگہ پر کھڑا ہو جائے اور آگے نہ بڑھ سکے, اللہ نے اسے کام کو مکروہ قرار دیا, کہا کہ کرو گے تو کوئی کبات نہیں, گناہ نہیں تمہارے اوپر, اگر نہیں کرو گے تو بہتر ہے, اس لیے کہ رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. لہذا بعض امور کو اللہ نے مکروہ قرار دیا اور بعض امور کو اللہ نے جائز قرار دی دیا. پانچواں حکم اللہ کا یہی ہے, واجب, حرام, مستحب, مکروہ, جائز. جائز اللہ نے ان امور کو قرار دیا ہے کہ جو انسان کی سعادت میں رکاوٹ بھی نہیں ہے اور معاون اور مددگار بھی نہیں ہے. انسان اگر ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو اپنی منزل کی طرف بڑھنے سے رکاوٹ نہیں ہوتی, انسان اپنی منزل جو ہے وہ طے کرتا رہتا ہے, لہذا اللہ نے ان امور کو جائز قرار دے دیا. تو جن امور کو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے ان امور میں سے ایک مٹی کھانا ہے. مٹی کھانے میں مصلحت یہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کلی طور پر یہی مصلحت ہے کہ مٹی کھانے سے انسان کی روحانیت میں فرق پڑتا ہے, کمی آتی ہے, رکاوٹ بنتی ہے, انسان سعادت کی منزل میں بڑھنے سے رک جاتا ہے, لہذا اللہ نے حرام کر دیا. اور جسمانی طور پر کچھ احکام الہیہ کا جسمانی طور پر بھی انسان کی فزیکل لائف کے سلسلے میں بھی ممکن نقصانات ہوں جس وجہ سے پروردگار عالم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہو. مثال کے طور پر خون کھانا انسان کے لیے مضر ہے, اللہ نے حرام کر دیا. تو ایک وجہ روحانی میں نے عرض کی آپ کی بارگاہ میں, اور ان احکام کی دوسری وجہ مادی بھی ہو سکتی ہے, ممکن ہے مادی طور پر انسان کے لیے نقصان دے, اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہو, مادی طور پر وہ چیز انسان کے لیے ضروری ہو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دے دیا. اسی طرح سے مادی پہلو بھی ان احکام الہیہ میں دخالت رکھتا ہے. تو مٹی کا کھانا, میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ مٹی کا کھانا شاید اس وجہ سے حرام ہو کہ اس میں ایسے جراثیم ہوں کہ جو انسان کے لیے مضر ہوں, انسان کی صحت کے لیے خطرناک ہوں, لہذا پروردگار نے اس کو منع کر دیا ہے. لیکن عجیب منزل ہے, جب خاک شفا کی منزل آتی ہے, وہ بھی مٹی ہے, وہ بھی اس زمین کی مٹی ہے, لیکن اس مٹی کو پروردگار عالم نے مضر قرار نہیں دیا, بلکہ اگر کوئی انسان خاک شفا کو کھاتا ہے تو نفقت خاک شفا میں وہ جراثیم نہیں ہوتے جو انسان کے لیے مضر ہوتے ہیں, بلکہ امام نے فرمایا جو بھی انسان جو بھی بیماری رکھتا ہو اگر خاک شفا کھائے گا تو اس کو ہر بیماری سے شفا ملے گا. اب یہ خاک معمولی خاک نہیں ہے, اس خاک میں جراثیم نہیں جو انسان کے لیے مضر ہوں, بلکہ یہ خاک جراثیم کش ہے دوسری بیماریوں کے سلسلے. لہذا امام نے فرمایا جس کو بھی جو بیماری ہو وہ اس خاک شفا کو استعمال کرے, اس کو شفا مل جائے گی. اسی طریقے سے اللہ نے خاک شفا میں شفا رکھ کے امام حسین کے ذکر کو, ان کی یاد کو باقی رکھا دنیا کے اندر. صلوات پر محمد وآل محمد. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ایک مومن ابھی تک زندہ ہے, اللہ تم کو سلامتی دے, ایڈنبرہ میں, اسکاٹلینڈ میں مومن ہے, ایک بڑا خدمت گزار مومنین کا, عزاداری میں بڑی جو ہے وہ تقدع کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مومنین کی خدمت کرنے کے لیے جو بھی ان کو مومن کہتا ہے کہ فیاض بھائی کام ہے چلو بھائی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اتنا مومن سادہ بالکل محب اہل بیت. ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ تمہارا ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ ہوگا، ایک سال دو سال تک انتظار کرتا رہا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی کوئی ہارٹ ایسا نہیں ملا جو جس کا ٹرانسپلانٹ کر سکے، تمہیں ویٹ کرنا ہوگا. آخر یہ مومن ایک مرتبہ کربلا جاتا ہے زیارت کے لیے. کربلا جب زیارت کے لیے گیا، وہاں زائرین کو خاک شفا کے طور پر تھوڑی سی مٹی دی جاتی ہے، اس مومن نے وہ خاک شفا لی، اور جانے سے پہلے ایک مرتبہ ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوئی تھی، ایک کمیٹی بیٹھی ڈاکٹروں کی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ان کا ٹرانسپلانٹ کب کیا جائے. تو ڈاکٹروں نے ڈیسائیڈ کیا، اس کو چیک اپ کے لیے بلایا، جب چیک اپ کے کہا کہ ہاں کچھ عرصے کے بعد تمہارا ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا، یہ مومن اس کے بعد چلا جاتا ہے کربلا، وہاں سے خاک شفا اس کو ملتی ہے. یہ یہاں آ کر اس خاک شفا کو شفا کی نیت سے کھاتا ہے، اور جب اس نے خاک شفا کو شفا کی نیت سے کھا لیا، کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹروں نے دوبارہ بلایا تاکہ فائنل چیک اپ کر کے اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کا عمل شروع کیا جائے. کہتے ہیں کہ میں جیسے ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ فیاض صاحب آپ کا تو دل بہترین کام کر رہا ہے، آپ کو تو ٹرانسپلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اس کے بعد انہوں نے میرا فائل بند کر دیا، اس کے بعد کہا کہ تمہارا دل بہتر ہو گیا ہے، تمہیں ٹرانسپلانٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات علی محمد. یہ امام حسین کی خاک شفا کی تاثیر، کہ اللہ نے اس تاثیر کے ذریعے سے امام کا ذکر قائم رکھا ہے، امام کا نام زندہ رکھا ہے. اور یہ کمال اس خاک شفا کے اندر، اگر یہ خاک شفا کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا خون نہ گرتا تو اس خاک شفا میں وہ شفا نہ ہوتی. یہی خاک شفا جس کا کھانا مستحب اور شفا کے لیے کھانا بہتر ہے، یہی خاک شفا اگر امام حسین اس پر خون اپنا نہ دیتے تو یہی خاک کربلا کھانا حرام ہو جاتی. لیکن کیوں اس میں کمال کیوں آیا؟ اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، اس خاک کی امام حسین سے نسبت ہو گئی ہے، لہٰذا اسی نسبت کی وجہ سے اس میں کمال آ گیا ہے، اور اسی کمال کی وجہ سے یہ معجزہ کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد والا. تو اصلی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی نسبت جب کسی شے سے ہو جاتی ہے تو اس شے میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہم جب علم بناتے ہیں، تازیہ بناتے ہیں، ممبر حسینی بناتے ہیں، تو یہی ممبر حسینی، یہی علم، یہی تابوت اور تازیہ، تازیہ بننے سے پہلے، علم بننے سے پہلے، ممبر حسینی بننے سے پہلے لکڑی اس کو کہا جاتا ہے، کپڑا کہا جاتا ہے، کپڑا کہا جاتا ہے، لکڑی کہا جاتا ہے. لیکن جب اس کو علم بناتے ہیں، جب تابوت بناتے ہیں، جب ممبر حسینی بناتے ہیں، تو اب اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. اب حیثیت کیا ہے؟ اب حسین کے ساتھ نسبت ہو گئی. امام حسین کا عالم، حضرت عباس کا عالم، امام حسین کا تابوت، امام حسین کا ممبر، جیسے ہی نسبت آ جاتی ہے اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. نسبت آ جائے امام حسین کی تو اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے، ہم اس کا احترام کرنے لگتے ہیں. جب ایک مومن کی امام سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا کتنا کمال. لہذا انسان اگر صاحب ایمان ہو اور امام حسین کی طرف نسبت ہو جائے، کیسے نسبت ہوگی؟ محبت کے ذریعے سے، تعلق کے ذریعے سے جب نسبت ہو جائے گی تو یہ بھی قابل احترام ہو جاتا ہے. اگر جی ہم عام انسان اس کمال کو نہ پہچانے، لیکن آل محمد کی نظر میں اس کا کمال بہت بلند ہے، اس کی فضیلت بہت بلند ہے. لہذا آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا احترام کرو، حسین کے ماننے والے کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا محب ہے، حسین کے ساتھ اس کی نسبت ہے. صلوات پڑھے محمد. نجف کے بہت بڑے آیت اللہ تھے، جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ یہ قرآن مجید غلاف میں لپیٹ کے لے گئے وہاں کے بادشاہ کے لیے. آپ کو تو معلوم ہے کہ سعودی والے چیمپئن ہیں شرک اور بدعت کے, جس چیز کو چاہتے ہیں شرک کہہ دیتے ہیں, جس چیز کو چاہتے ہیں بدعت کہہ دیتے ہیں. بہرحال قرآن لے گئے خلاف میں لپیٹ کر. بہت مرجے تھے, مایا ناز مرجے تھے مشہور معروف. ظاہر ہے کہ جو وہاں پہ گئے تو بادشاہ کی طرف سے ان کو دعوت ہوئی, دعوت میں گئے. جب دعوت میں گئے تو قرآن مجید سامنے پیش کیا ہدیے کے طور پر. جیسے ہی انہوں نے قرآن لیا تو فوراً اس کو چومنا شروع کر دیا جو غلاف کے اندر تھا, غلاف کے اوپر بوسا دیا. تو جیسے ہی بوسا دیا آیت اللہ نے کہا شرک ہے بدعت ہے, شرک کر رہے ہو بدعت کر رہے ہو. کہا کہ نہیں قبلہ یہ شرک نہیں ہے, میں تو قرآن کو چوم رہا ہوں. توجہ ہوں گا, میں تو قرآن کو چوم رہا ہوں. تو آغا نے کہا کہ نہیں تم تو قرآن کے غلاف کو چوم رہے ہو, قرآن کو کہاں چوم رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں قرآن کے غلاف کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. تو جیسے اس نے خود جواب دیا تو آغا نے بڑھ کر کہا کہ ہم جب ذریعوں کو بوسا دیتے ہیں تو لکڑی سمجھ کے نہیں, لوہا سمجھ کے نہیں, کیونکہ پیغمبر کے ساتھ نسبت ہے, پیغمبر کی اولاد کے ساتھ نسبت ہے, اس لیے ہم اس کو چومتے ہیں. جب نسبت ہو جاتی ہے تو پھر کمال پیدا ہو جاتا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی نسبت خاک شفا کے ساتھ ہے, اور اس لیے اس میں کمال پایا جاتا ہے. آیت اللہ محسن فیض کاشانی بہت مشہور معروف عالم گزرے ہیں, ان کی تفسیر بھی مشہور ہے تفسیر صافی, اور ایک حدیث کی کتاب ہے ان کی الوافی, بہت مشہور معروف کتاب ہے ان کی. ان کے زمانے میں صفویوں کا ایران میں صفویوں کی حکومت تھی. اس زمانے میں ایک یہاں یورپ سے کوئی بہت بڑا پادری تھا جو مختلف علوم کا ماہر تھا, علم نجوم, علم حیات, مختلف علوم غریبہ سے ان کا تعلق تھا, اور اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کو جو گزر چکے حالات ہیں وہ بتاتا تھا. اور اس وجہ سے لوگ پریشان تھے, کہا کہ یہ عیسائی ہو کر ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے, غیب کی خبریں دے رہا ہے, جو چیز ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے, اور جو گھروں کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے. تو لوگ پریشان ہوئے, بادشاہ سے عرض کیا کہ آپ کچھ اس کا انتظام کریں. علماء کو بلایا, اس علماء کے گروہ میں علامہ فیض کاشانی صاحب بھی تھے. ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہیں, ان کا جواب دیں, ان کو لاجواب فرمائیں. اس کو جب بلایا سامنے پیش کیا گیا, ان کے سامنے توجہ چاہوں گا, ان کے سامنے آپ فیض کاشانی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ چیز کوئی چیز نکالی اور مٹھی بند کی, اور اس کو کہا کہ بتاؤ اس ہاتھ میں کیا ہے. توجہ چاہوں گا, اس ہاتھ میں کیا ہے, کیونکہ وہ خبریں دیتا تھا نا, چھپی ہوئی خبریں, جو چیزیں گزر چکی ہیں, جو حالات گزر چکے ہیں, جو گھروں میں لوگوں کے پاس ہیں, پوشیدہ امور کی خبر دیتا تھا. انہوں نے ہاتھ نکالا, گٹھی بند کر کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے. توجہ چاہوں گا, تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا. آغا نے پوچھا کہ خاموش کیوں ہو گئے, تم تو بڑا ناز کرتے تھے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے, اب بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس نے جواب دیا, کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن مجھے تعجب اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چیز آئی کیسے. توجہ چاہوں گا, مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن مجھے تعجب اس چیز پر ہے, میں غور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ میں آئی کیسے. تو آغا نے فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی دیکھ رہا ہوں, جنت کی مٹی دیکھ رہا ہوں. آغا نے جیسے ہی ہاتھ کھولا اور کھولنے کے بعد کہا کہ یہ جنت کی مٹی ہے, یہ تو تسبیح ہے سید الشہداء کی خاک شفا کی بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاک شفا نہیں بلکہ جنت کی مٹی ہے. اس کے بعد آغا نے کہا کہ ہاں تم نے بالکل صحیح کہا, پیغمبر نے فرمایا تھا, پیغمبر نے فرمایا تھا کربلا کربلا قطعۃ من الجنۃ, کربلا جنت کا ٹکڑا ہے, اس لیے تمہیں یہ جنت کی مٹی نظر آ رہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ عظمت ہے پروردگار نے جو اس خاک شفا کو دی امام حسین کی نسبت سے, تاکہ حسین کا ذکر دنیا میں قائم رہے, لوگ اس خاک شفا کو جب اٹھائیں تو حسین یاد. اور عجیب منزل ہے کہ آپ دیکھیں کہ سجدے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں, پتھر پر سجدہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن خاص طور پر شیعہ نے حیدر کرار خاک شفا کو استعمال کرتے ہیں سجدے کے لیے, خاک شفا کو سجدے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے حسین کا ذکر قائم رہے, کسی نہ کسی ذریعے سے حسین کی یاد صاحبان ایمان کے دل میں رہے. اور اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ خاک شفا کو استعمال کرو تاکہ جب خاک شفا پر نظر پڑے تو حسین یاد آ جائے, جب خاک شفا پر سجدہ انسان کرے تو حسین کی خاک خوشبو سونگ کر حسین سے الہام لے. کیا فرمایا؟ حدیث میں آیا ہے, حدیث پہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے سے آسمان کے سات حجاب ہٹ جاتے ہیں اور انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اگر انسان یہی سجدہ نارمل مٹی پر کرے تو اس کے لیے یہ کمال نہیں ہے, بلکہ خاک شفا پر جو سجدہ کرتا ہے تو ساتوں ساتوں پردے ہٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک وہ نماز انسان کی پہنچ جاتی ہے اور اس کو کمال نصیب ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اور اس خاک شفا کے سلسلے میں بہت سے عجیب و غریب واقعات ہیں. آیت اللہ العظمیٰ بروج اردی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بزرگوں نے, خمینی صاحب کے استاد, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقریباً 100 کے قریب ان کی عمر تھی, 100 ایئرس, لیکن آخر تک انہوں نے چشمہ استعمال نہیں کیا, عینک استعمال نہیں کی. جب پوچھا گیا وجہ کہ آپ نے آخری عمر تک نہ قریب کے لیے نہ دور کے لیے عینک یوز نہیں کی انہوں نے, ایک میں نے فوٹو ان کا دیکھا تھا, وہ بڑھاپے کے عالم میں کاغذ پڑھ رہے تھے لیکن کوئی عینک نہیں تھی, بالکل نظر صحیح سالم, بصارت بالکل صحیح سال ہے. جب ان سے سوال پوچھا کہتے ہیں کہ میں نوجوانی کے زمانے میں جب نوجوان تھا اور بروجرد میں رہتا تھا تو محرم کی ایام میں, توجہ ہوں, محرم کی ایام میں لوگ دستازنی کی شکل میں, گروہ گروہ کی شکل میں مراجے کے گھروں میں جاتے تھے اور ان کو پرسہ دیتے تھے, تو ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تھے. ایک مرتبہ عاشور کے دن مجھے آنکھ میں درد ہوا, توجہ ہوں, آنکھ میں مجھے درد ہوا, بہت تکلیف ہوئی. میں نے سوچا کہ درد بہت زیادہ ہے, آج میں مجالس میں نہیں جاتا, دستاجات میں نہیں جاتا, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. لیکن دل میں خیال آیا کہ عاشور کا دن نہیں معلوم دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو. امام حسین کی محبت میں اور ان کے عشق میں اسی سخت ترین درد کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ میں چلا گیا مجتہد کے گھر میں, جہاں پر یہ سینہ زن آتے تھے اور عزاداری کرتے تھے. وہاں ایران میں رواج ہے کہ جب عاشور کا دن آتا ہے تو خاک شفا کو پانی میں ملاتے ہیں, مٹی بنا کر اس کو اپنے کپڑوں میں ملتے ہیں, اپنے سر پہ ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ عزادار جو امام حسین کے ماتم کرتے ہوئے آیت اللہ کے گھر میں آتے تھے تو میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا, جیسے وہ ماتم کر رہے تھے میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اس خاک سے تبرک لوں, کیوں نہ اس خاک سے میں تبرک لوں. کہتے ہیں کہ ایک عزادار میرے قریب سے گزرا, وہاں سے تھوڑی میں نے خاک اس کے جسم سے لی اور اپنے آنکھوں پہ ملی, توجہ ہوں گا, اپنے آنکھوں پہ ملی. کہتے ہیں جیسے ہی میرا ملنا تھا میرا درد ختم ہو گیا, میری تکلیف ختم ہو گئی, اس کے بعد کبھی مجھے نہ درد ہوا نہ میری نظر کمزور ہوئی. صلوات پڑھے محمد
والے.
یہ تاثیر ہے امام حسین کے خواب میں کہ تمام امراض کے لیے شفا ہے, تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں, صلوات پڑھے محمد والے
محمد,
فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ والفیطین قبر الحسین شفاء من کل داء وهو الداء الاکبر. امام فرماتے ہیں کہ امام حسین کی خاک شفا میں اتنی شفا ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا بن سکتی ہے, ہر بیماری کی دوا, کوئی قید نہیں کہ فلاں بیماری کے لیے دوا ہے فلاں کے لیے نہیں, نہیں, ہر بیماری کے لیے. ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ ان فی طین الحائر الذی فیہ الحسین شفاء من کل داء وامانا من کل خوف. نفقت یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ امام حسین کی قبر کی مٹی تمام بیماریوں کے لیے علاج ہے, بلکہ ہر خوف سے امان ہے.
سبحان اللہ,
ہر خوف سے امان ہے. انسان کو اگر خوف ہے کسی چیز سے, اگر اپنے پاس خاک شفا رکھ لے تو اس کو امان مل جاتی ہے. اور خاص طور پر قیامت کے دن جو لوگ مرتے ہیں, جو صاحبان معرفت ہیں, وہ جو مرتے ہیں تو وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے قبر میں, ہمارے کفن کے اندر خاک شفا کرو, تاکہ یہ خاک شفا قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں نجات دے سکے اور اس سے ہمیں امان مل سکے. یہ امام حسین کی عظمت ہے جس کی وجہ سے اس کو اثر ملا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. ایک دوسری عجیب غریب حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے, یہ ہے کہ ایک صحابی مولا کے قال دفعت الی امرۃ غزلا, پرانے زمانے میں کپڑا جو ہے وہ کاٹا جاتا تھا, کاٹتے تھے کپڑا. ایک صحابی امام فرماتے ہیں کہ میں مکے جا رہا تھا سفر حج کے لیے یا عمرے کے لیے, تو ایک خاتون نے مجھے کپڑا دیا کا اپنے ہاتھوں سے کاٹا ہوا, اور کہا کہ یہ آپ لے جائیں مکے, اور جو خانہ کعبہ کا پردہ تیار کرتے ہیں یہ کپڑا ان کے سپرد کر دیں, تاکہ یہ کپڑا اس خانہ کعبہ کے غلاف میں استعمال ہو, تاکہ مجھے ثواب ہو سکے. مقصد یہ تھا. کہتے ہیں کہ وہ میں نے کپڑا لیا, لیکن میں نے یہ کپڑا ان تک نہیں پہنچایا. مجھے معلوم تھا, میں ان افراد کو جانتا تھا کہ یہ امانت دار نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں, حدیث میں فقط یہ ہے کہ میں ان کو جانتا تھا کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے, میں اگر کپڑا دوں گا تو وہ ضائع ہو جائے گا, وہ خانہ کعبہ کے پردے میں استعمال نہیں کریں گے, لہٰذا میں نے ان کو وہ کپڑا نہیں دیا. امانت ہے, ظاہر ہے کہ جو امانت کسی کو دی جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق استعمال کرے جس طرح سے اس کو کہا گیا ہے, کیونکہ وکیل ہے, اس کی نیابت میں اس کو وہ کام انجام دینا ہے, جیسے اس کو کہا گیا ہے ویسے انجام دینا چاہیے. اپنی طرف سے رد و بدل انسان نہیں کر سکتا. مثال دوں میں آپ کی بارگاہ میں, اگر کوئی انسان ہمیں کہتا ہے, کوئی مومن کہتا ہے کہ یہ 500 فرانک لے اور مسجد میں خرچ کر دے, تو اگر انہوں نے مسجد کے لیے کہا ہے تو آپ اپنی مرضی سے اگر سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ضرورت نہیں ہے, امام بارگاہ میں ضرورت ہے, وہاں میں دے دوں, تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. جس مقام پر خرچ کرنے کے لیے دیا گیا آپ پابند ہیں کہ اس مقام پر خرچ کریں, ولا لے ہی نہیں ان سے یہ ذمہ داری نہ, اگر ذمہ داری لی ہے تو آپ پابند ہیں کہ اسی چیز میں خرچ کریں جس کے لیے کہا گیا. توجہ چاہوں گا, یہ حکم شرعی آپ کے ذہن میں ہو. بسم اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا ان کو نہیں دیا, اور جب حج کر کے اور عمرہ کر کے مدینے پہنچا امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں, تو میں نے عرض کیا کہ مولا میں جب اپنے شہر سے چلا تھا تو ایک خاتون نے مجھے کپڑا دیا تھا جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ جب مکے جاؤ تو جو غلاف خانہ کعبہ تیار کرتے ہیں ان کو دے دینا, لیکن میں ان کو جانتا تھا وہ قابل اعتماد نہیں ہے, میں نے ان کو وہ کپڑا نہیں دیا, کپڑا میں نے ان کو نہیں دیا, تو اب میں اس کپڑے کا کیا کروں؟ توجہ چاہوں گا, امام علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا, صلوات پڑھیں محمد والے. امام نے فرمایا فقال اشتر به عسلا وزعفران, امام نے فرمایا کہ اس کپڑے کو بیچو اور جو پیسہ ملے اس سے شہد لو اور زعفران خریدو, شہد اور زعفران خریدو. پھر وخذ من طین قبر الحسین علیہ السلام, اور امام حسین کی قبر سے مٹی لو اور اس مٹی میں آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی ڈالو, اور اس کو ملنے کے بعد زعفران بھی اس کے اندر ڈالو اور شہد بھی اس میں ڈالو, ڈالنے کے بعد اس کو معجون بنا کر مومنین میں تقسیم کرو, تاکہ وہ اپنے بیماروں کی شفا کے لیے انتظام کر سکے. یعنی امام باقر علیہ السلام نے اس کام کے عوض, توجہ ہوں گا, خاتون نے کیا کہا تھا کہ یہ خانہ کعبہ تک پہنچانا, لیکن اس نے خانہ کعبہ تک نہیں پہنچایا, اس کو غلاف کی حد تک نہیں لے گیا, اور اس کے عوض میں امام حسین علیہ السلام نے یہ جو عمل انجام دیا اور اس کو حکم دیا کہ یہ کام کرو, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ امام کا حکم دینا کہ اس کو معجون بنا کر مومنین کی شفا کے لیے استعمال کرو, یہ عمل یا تو اس خانہ کعبہ کے عمل کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
سبحان اللہ. ویلا امام حکم شرعی کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے, اور امام نے اپنے ولایت تصرف سے اس کے کام میں دخل اندازی کی اور اس کو ایک بہترین ثواب تک پہنچایا. صلوات پڑھیں محمد.
اللہم صل علی محمد.
اب یہاں پر میں عرض کروں گا آپ کی بارگاہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ خاک شفا تو آپ نے بہت دیکھی ہے, خاک شفا کو ہم نے کھایا بھی ہے, ہم نے دیکھا بھی ہے, بہت سے لوگوں کے پاس خاک شفا ہے, لیکن وہ تاثیر نہیں جو خاک شفا میں ہونی چاہیے. ہم نے دیکھی ہے کافی مومنین کے پاس خاک شفا استعمال بھی کرتے ہیں. امام نے گارنٹی دی, توجہ, امام نے گارنٹی دی ہے احادیث میں, امام نے گارنٹی دی ہے کہ جو بھی خاک شفا استعمال کرے گا, جو لا علاج بیماریاں ہیں اس کا علاج ہو جائے گا,
سبحان اللہ,
اس کو شفا مل جائے گی. امام نے یقین دلایا ہے, امام نے گارنٹی دی ہے. لیکن جب ہم اپنے پاس خاک شفا کو دیکھتے ہیں تو خاک شفا میں ہمیں وہ تاثیر نظر نہیں آتی, وہ اثر نظر نہیں آتا. خاک شفا ہے, خود ہم لائے خانے امام حسین علیہ السلام کے حرم سے, لیکن جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں خاک شفا میں اثر نہیں ہوتا, وہ تاثیر نہیں ہوتی, وہ بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے یہ عرض کروں گا آپ کے بارے میں. صلوات پڑھے محمد دیکھیے, میں نے آپ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ خاک شفا کو اللہ نے بہت عظمت عطا فرمائی, اللہ نے اس خاک میں بہت کمال رکھا ہے, اور اسی کمال کی وجہ سے یہ تاثیر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ کمال اور عظمت اس خاک شفا کی خود وجہ بنتی ہے کہ اس خاک شفا کی عظمت کم ہو جائے. کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب تم خاک شفا لیتے ہو حسین کے حرم سے, امام حسین کی قبر سے جب خاک شفا لیتے ہو, جب تم یہ خاک لے کر نکلتے ہو اور جب تم احتیاط نہیں کرتے اور اس کا خیال نہیں رکھتے, تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ جن جو مریض ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس خاک شفا سے مس کرتے ہیں, اور کچھ شیطان اس خاک شفا کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں, اور جب کوئی جن اس خاک شفا سے اپنے جسم کو مسا کرتا ہے شفا کے لیے, یا شیطان اس کو اپنے آپ کو مس کرتا ہے خاک شفا کے ساتھ, تو اس خاک شفا کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, اور جب تاثیر ختم ہو جاتی ہے تو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا, وہ تاثیر زائل ہو جاتی ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جب خاک قبر حسین سے لو تو بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو محفوظ کر لو, کہیں جن اور شیاطین اس کی تاثیر کو نہ ختم کر دیں. پھر امام نے طریقہ بتایا, امام نے طریقہ یہ بتایا کہ جب تم خاک لو اور خاک کو حائر حسینی سے باہر لے جاؤ تو جتنا زیادہ ذکر خدا پڑھو گے اس کی تاثیر برقرار رہے. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ اس خاک کی شفا پر اگر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے گی تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے. اس طرح سے خاک کو محفوظ کر لو, اور محفوظ کرنے کے بعد تم اس کی تاثیر کو دیکھو گے. ایک مرتبہ جناب محمد ابن مسلم, صلوات پڑھے محمد والے, محمد ابن مسلم امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی, بہت عظیم الشان صحابی, اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ائمہ کے اصحاب کے بارے میں ایک گروہ ہے اصحاب کا جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ روایت کوئی نقل کرے, اگر کوئی یہ روایت نقل کرے اور اس روایت کی نسبت امام کی طرف نہ دیں تو پھر بھی ان کی روایت حجت ہے. یہ بہت عظیم بات ہے. دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے شیعوں کا کہ اگر کوئی حدیث ہم تک پہنچی ہے اور اس حدیث کی سند امام تک نہیں پہنچتی, کسی صحابی امام تک پہنچتی ہے, تو ہمارے نزدیک وہ حجت نہیں. اگر صحابی کہتے کہ مثلا مثال کے طور پر ایک راوی کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا, میں نے فلاں سے سنا, میں نے فلاں سے سنا, اور یہ سلسلہ پہنچتا ہے کسی امام کے صحابی تک, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بیان کیا, امام کی طرف اس کی نسبت نہیں دیتا, تو ایسی روایت ہمارے مذہب کے لحاظ سے حجت نہیں. یہی فرق ہے اہل سنت میں اور ہم میں. ہم صحابہ کے فعل اور قول کو حجت نہیں سمجھتے, وہ صحابہ کے قول اور فعل کو حجت سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے دین کے اندر گمراہی پیدا ہو
گئی,
اسی وجہ سے ان کے مذہب میں اور دین میں گمراہی پیدا ہو گئی. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک کسی معصوم تک سند نہیں پہنچتی اس حدیث کی کوئی حجت نہیں ہے, اس حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن چند صحابہ ایسے, توجہ ہوگا, چند صحابی ایسے ہیں امام ائمہ کے کہ جن کے لیے علماء کا اجماع ہے, توجہ ہوگا, علماء کا اجماع ہے, اور اسی لیے ان کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے. علماء کا اجماع ہے, متفق ہے سارے کہ اگر کوئی حدیث ان میں سے کسی ایک تک پہنچے اور وہ امام کی طرف اس حدیث کو نسبت نہ دے تو اس حدیث کو بھی حجت سمجھا جاتا ہے اور اس حدیث کو بھی امام کی حدیث سمجھا جاتا ہے. اتنے قابل اعتماد ہیں. ان میں سے ایک جناب محمد ابن مسلم امام جعفر صادق کے صحابی ہے اور ان کو کئی ہزار امام کی حدیثیں یاد تھیں. ان بزرگوں کی محنت ہے ان احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے. یہ دین ان راویوں ان موثق راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. ہمیں اپنے دین کی قدر کرنی چاہیے, اپنے مذہب کی قدر کرنی چاہیے, اپنی فقہ کی قدر کرنی چاہیے. ان لوگوں کی زحمات ہیں. محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں کوفے میں رہتا تھا, مدینے میں مولا کی بارگاہ میں گیا, کمزور ہو چکا تھا, مولا کی بارگاہ میں دروازے پر گیا, بیماری نے مجھے جکڑ لیا تھا, کمزوری کے عالم میں دروازہ دق الباب کیا. اس کے بعد ایک خادم نکلتا ہے, جیسے ہی خادم نکلا ہاتھ میں اس کے جام ہے پانی کا. خادم نے آ کر کہا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ اس کو پیو اور اس کے بعد اندر داخل ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ خادم نے کہا کہ جب تک تم پیو گے نہیں میں یہاں سے واپس اندر نہیں جاؤں گا. تو میرے سامنے پی, مولا نے حکم دیا ہے کہ اپنے سامنے یہ پانی اس کو پلانا. کہتے ہیں کہ میں نے وہ جام لیا اور جام میں نے پانی کا پیا. کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے پانی پیا تمام درد اور بیماریاں وہیں ختم ہو گئیں. تمام بیماریاں ختم ہو گئی اور وہ جو جسم میں کمزوری تھی وہ کمزوری بھی زائل ہو گئی, جسم میں طاقت آ گئی. میں حیران ہو گیا, میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. اس کے بعد خادم نے کہا کہ چلو اندر. جیسے ہی میں اندر داخل ہوا ابھی امام تک نہیں پہنچا تھا, امام کو نہیں دیکھا تھا, امام نے فرمایا اب تم صحیح سالم ہو گئے ہو, آؤ اندر چلے آؤ. کہتے ہیں کہ میں مولا کی بارگاہ میں گیا اور رونا شروع کر دیا, مولا کے ہاتھوں کو بھی بوسا دیا, مولا کے سر کو بوسا دیا, رو رہا تھا ہزاروں قطار. مولا نے فرمایا کہ رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا آپ کی دوری کی وجہ سے رو رہا ہوں, آپ سے دور ہوں, آپ کی زیارت ناممکن ہے, کبھی کبھی زیارت آپ کی ہوتی, دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہوں, ہمیشہ آپ کے جوار میں رہوں, اس لیے گریا کر رہا ہوں. امام نے فرمایا تم نے جو پانی پیا اور پانی کے بعد جو تمہیں شفا ملی ہے تجھے معلوم ہے اس پانی میں کیا تھا؟ توجہ جاؤں گا, پانی میں کیا تھا تجھے معلوم ہے؟ کہتے نہیں مولا مجھے نہیں معلوم, خود مجھے تعجب ہوا جب میں نے پانی پیا تو مجھے فوراً شفا مل گئی, فوراً صحت یاب ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ امام نے فرمایا کہ اس پانی کے اندر میں نے خاک شفا قبر حسین کی ڈالی. اور ہم اس خاک شفا کے ذریعے سے اپنی خواتین اور اپنے بچوں کا علاج کرتے ہیں. اس کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ مولا اگر ممکن ہو یہ خاک شفا ہمیں عنایت فرمائیں. مولا نے فرمایا کہ نہیں, یہ خاک شفا تمہیں نہیں دوں گا, اگر تم نے کھانا ہے تو یہاں ابھی میرے پاس کھا لو. اس کے بعد امام نے یہ وجہ بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. امام نے فرمایا کہ اگر یہ خاک شفا تم لے جاؤ گے تو اس کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے, اس کی تاثیر کو محفوظ نہیں رکھ سکو گے, لہٰذا جب تک ہمارے پاس ہے یہ محفوظ رہتی ہے, جب تک تم یہاں پہ ہو تم کھا سکتے ہو, اور اگر لے جاؤ تو اس کی اگر حفاظت کرو گے تو دنیا اور آخرت میں یہ تمہیں کام آ جائے گی. سلوات محمد یہ اثر دیا ہے پروردگار نے امام حسین کے خاک میں, اور یہ تاثیر میں نے عرض کیا خون حسین کی وجہ سے ہے. امام حسین کا خون اس خاک پر گرا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تاثیر عطا فرمایا. آج دو محرم کی مجلس ہے, امام حسین علیہ السلام دو محرم کو وارد کربلا ہوا. عجیب منزل ہے کہ امام حسین بھی وارد کربلا ہوئے, ادھر سے دشمنوں کا لشکر بھی وارد کربلا ہوا, اور ایک عجیب کیفیت ہے کہ دشمنوں کے لشکروں کے اوپر لشکر آ رہے ہیں لیکن کوئی حسین کی نصرت کرنے کے لیے نہیں آ رہا. عزاداروں جیسے ہی دشمنوں اور سپاہیوں کے لشکر گھوڑوں پہ سوار ہو کر آتے تھے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز شہزادی زینب کے کانوں پہ پہنچتی تھی, زینب کے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھیا یہ لوگ دشمنوں کی نصرت کے لیے تو آ رہے ہیں لیکن آپ کی نصرت کے لیے کوئی نہیں آ رہا. عزادارو امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا بھیا آپ کا بھی اگر کوئی دوست ہو تو ان کو خط لکھ کر بلائیے. امام حسین نے عزادارو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ امام حسین نے کسی کو بھی خط لکھ کر نہیں بلایا سوائے جناب حبیب ابن مطہر کے. یہ وہ عظیم شخص ہیں جن کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے. یہ عظمت ہے جناب حبیب کی شہدائے کربلا کے اندر. عزادارو جب امام حسین نے نا خط لکھا ہے تو خط میں کیا لکھا؟ لکھا کہ من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقیر. حسین علی ابن ابی طالب کی وجہ کی طرف سے رجل فقیر کی طرف، مرد فقیر کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں. اور اس میں امام کی امام نے تقاضا کیا ہے کہ حبیب تمہارا آقا مولا بے یار و مددگار کربلا میں ہے، تم اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. عزادارو جیسے ہی نا خط لکھا امام حسین نے جناب زینب کے کہنے پر تو بی بی زینب کو پڑھ کے سنایا. جیسے ہی نا پڑھ کے سنایا امام حسین نے خط، بی بی نے ایک جملہ اضافی لکھوایا ہے، ایک جملہ بی بی نے اپنی طرف سے لکھایا ہے. کون سا جملہ؟ بی بی نے کہا کہ بھیا ذرا ایک جملہ لکھ دو. کون سا جملہ تھا؟ ایک عجیب جملہ تھا بی بی کا. بی بی نے فرمایا لکھو بھیا العجل العجل. بی بی نے کہا اے حبیب اگر حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو جلدی کرو، حسین تنہا ہے یار مددگار ہے. عزادارو یہ قاصد خط لے کر کوفے پہنچتا ہے، دوسری طرف جناب حبیب اپنے بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں اور ادھر سے دک الباب ہوا. دک الباب کا ہونا تھا، جناب حبیب باہر چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ کہا کہ میں حسین کا خط لینے لے کر آیا ہوں، حسین کا خط تیری بارگاہ میں آیا ہوں. جناب حسین کا خط لیا اور اپنی آنکھوں پہ رکھا اور چومنا شروع کر دیا. اس خط کو جب پڑھا تو غور کرنے لگا. بیوی نے پوچھا کہ اے حبیب کس کا خط ہے؟ کہا کہ حسین مولا کا خط ہے، مولا نے مدد کے لیے پکارا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. بیوی نے کہا اے حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں. بیوی نے کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، حسین غریب تمہیں بلا رہا ہے. اے حبیب تم بوڑھے ہو گئے ہو، اب لڑنے کی طرف تمہیں رغبت نہیں، ابھی تک تیرے دل میں محبت دنیا ہے، تم گھر میں بیٹھو، میں حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں. عزادار حبیب نے کہا اے بی بی میں نے تو فقط امتحان کے لیے پوچھا تھا، میں تیری عقیدت دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنی مولا کے ساتھ تیری عقیدت ہے. عزادار جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا اے غلام ذرا یہ گھوڑا لے کر تم کوفے سے باہر چلے جاؤ، میں آتا ہوں تمہارے پیچھے. غلام گھوڑا لے کر باہر چلا گیا. جناب حبیب تیار ہو کر، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دور سے دیکھا کہ گھوڑے کے کان میں ان کا غلام ایک جملہ کہہ رہا ہے. جناب حبیب کو بھی نہیں دیکھا تھا، غلام نے گھوڑے کو کان میں یہ کہا اے گھوڑے اگر میرا آقا نہیں آیا میں تمہارے اوپر سوار ہو کر حسین مظلوم کی مدد کے لیے چلوں گا. عزادار کبیر کا الفاظ جناب حبیب کے کانوں پہ پڑے. جناب حبیب نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا حسین کتنا غریب ہو گیا کہ غلام بھی ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عزادار جناب حبیب اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کربلا پہنچتے ہیں. جیسے ہی جناب حبیب کو دور سے حسین نے دیکھا، اپنے بھائی عباس کو، اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا جاؤ بنی ہاشم کے جوان میرے دوست حبیب آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو. عزادارو جیسے ہی بنی ہاشم کا یہ وفد قریب پہنچا، جناب حبیب گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں ان کے احترام کے لیے. اور جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں پہنچے مولا کی قدموں میں گر جاتے ہیں. جناب فضا کو پتا چلا کہ حبیب آئے، فوراً آتی ہے خیمے میں اے شہزادی زینب مبارک ہو، حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. جیسے ہی شہزادی کو پتا چلا دل کو تسلی ہوئی اور فضا سے کہا اے فضا جاؤ بھائی حبیب کو میرا سلام کہہ دو. جیسے ہی جناب فضا آئی اور جناب حبیب سے کہا اے حبیب شہزادی زینب آپ کو سلام کہہ رہی ہے، سلام کا سننا تھا، خاک کربلا کو اٹھایا اپنے سر میں ڈالا اور اپنا منہ پیٹنے شروع ہو گئے. آئے اہل بیت پر ایسا وقت آیا کہ شہزادیاں غلاموں پر سلام بھیج رہی ہے. جزاکم ربکم. جناب حسین کے انصار جمع ہو جاتے ہیں، امام حسین کی قربانی عاشور کے دن تیار. ادھر جناب حبیب بیتاب ہیں کہ اپنے آپ کو حسین پر قربان کرتے ہیں. جناب حبیب نے اجازت مانگی، آتے ہیں میدان میں رجز پڑھتے ہیں، رجز پڑھ کر دشمنوں سے جنگ شروع کی، جنگ کرتے کرتے زخموں سے نڈھال ہو کر نیچے گرے اور اپنے مولا کو آخری سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام۔ عزادار و جوانان بنی ہاشم اور اصحاب دوڑنا شروع جو چاہتے ہیں جناب حبیب کی مدد کے لیے، لیکن حسین نے منع کیا، نہیں، حسین کو حبیب نے بلایا ہے دوست کی مدد کے لیے، دوست جائے گا۔ حسین آتے ہیں جناب حبیب کی لاش پر، ان کے سر کو زانوں پہ رکھا، اور جیسے ہی روح جناب حبیب ابن مظاہر قبض ہونے لگی، اصحاب نے پوچھا، اے حبیب کیا تمہاری کوئی وصیت ہے؟ اگر کوئی وصیت ہے تو کرو، ہم اس وصیت کو ضرور پورا کریں گے۔ جناب حبیب کا جسم کمزور ہو چکا تھا، خون بہ رہا تھا، بدن میں دم نہیں تھا، لیکن انگلی سے ایک وصیت کی۔ انگلی سے کیا وصیت کی؟ جناب حبیب نے اپنی انگلی سے امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہنا چاہتے تھے، اے اصحاب، اے انصار، جب تک تم زندہ ہو حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے، جب تک تم زندہ رہو حسین کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ میں کہوں گا کہ حبیب تمہارے دوستوں نے بڑی جان ساری کی، سب نے قربانیاں دی، لیکن تم اس وقت کہاں تھے جب حسین بے یار و مددگار کربلا میں حل من ناصر کی صدا بلند کر رہے تھے، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحوم حسن سمر صاحب کی مغفرت فرما، جتنے مومن یہاں پہ حاضر ہیں پروردگار کی مغفرت فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد جو بیمار ہیں، مظلوم کربلا کے بیمار فرزند کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرمائے، اس کو جو مومن یہاں پہ حاضر ہیں، ان کے رشتہ دار، دوست، احباب، گھر والے، اور خاص طور پر ان بھائی کی بیٹی مریض ہیں، اور جتنے بھی منظور نظر آپ کے مریض ہیں پروردگار، سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد والے محمد ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، پروردگار ناسوں کو قبر و آخرت کے ذخیرہ کرا، پروردگار بحق محمد والے محمد محبت حسین کو روز بروز ہمارے دلوں میں زیاد فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری دعائیں اپنی بارگاہ منظور قبول، پروردگار بحق محمد والے محمد دشمنان اسلام کو، دشمنان عزتداری کو، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں مومنین اور مومنات عزتدار امام حسین علیہ السلام عزتداریاں منا رہے ہیں پروردگار، ان تمام افراد کو، تمام مقامات کو محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد جو زیارت امام حسین علیہ السلام کو مشتاق ہیں پروردگار، ان کو زیارت نصیب اور قیامت میں ان کی شفاعت نصیب، پروردگار جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، پروردگار بحق محمد والے محمد علماء مراجع کا سایہ ہمارے سوال قائم قائم، جتنے مومنین اور مومنات نے اس فرش عزا بچھانے میں، عزاداری برپا کرنے میں، مجالس کو برپا کرنے میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے، دامے دورے در میں سخنے تعاون کیا ہے پروردگار، تمام کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ منظور مقبول فرمائے، جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی رضایت ان کو نصیب فرمائے، پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ منظور مقبول فرمائے، امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشی میں فرمائے، مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اول انصار میں شمار فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد والے طاہر، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے خاص طور پر مرحوم حسن سمر صاحب اور جتنے مومنین آپ کے گزر گئے ان کے لیے۔